بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد، آج کا قصہ تمام قصوں سے زیادہ دلچسپ ہے، لیکن اس میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ انبیاء علیہ السلام کی عظمت اتنی ہے کہ جس کی انتہا ہے. کوئی بڑے سے بڑا صحابی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اندازہ کریں صحابہ کی عظمت اتنی ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ان اللہ ان کا درجہ اتنا زیادہ ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا کیا درجہ ہوگا؟ ان میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے والد، ان کی ہم کہانی اور قصہ سن رہے ہیں. تو یہ سوچئے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے سننے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ان کی محبت بڑھے گی، ان کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ فضل فرمائیں گے. جو ان کے محبوبوں کا ذکر کریں ضرور فضل فرماتے ہیں. اس لیے یہ خود ہی ایک فضل کی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا قصہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں. پچھلی بار ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جو کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی قمیض وغیرہ اتار کر ان کو ڈال دیا تھا، رسی کو کاٹ دیا تھا کہ وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے. تو ایک بھائی ان کا یہودہ ان کو کھانا وغیرہ پہنچا دیتا تھا، ان کے 10 جو سوتھیلے بھائی تھے. تو ایک روز وہ کنویں میں پائے نہیں گئے. تو اس کا وجہ یہ تھی کہ قریب میں قافلہ آ کر ٹھہرا تھا، ان قافلے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو کنواں ڈھونڈنے لگے. کنویں میں اس میں سے ایک شخص نے اپنا ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور پکڑ کر وہ پھر اس نے کھینچا تو وہ اس کے ساتھ اوپر آ گئے. تو یوسف علیہ السلام کے خوبصورت بھی بہت تھے، تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ہمیں ایک اس زمانے میں کسی آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا تو اس کو غلام بنا سکتے تھے، تو غلام بنا لیا. پھر جب یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو معلوم ہوا کہ یہ کنویں میں موجود نہیں ہے، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس قافلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں ہے. تو اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ نہ دیں اور یہ چھوڑ کر واپس اپنے والد کے پاس نہ پہنچ جائیں. تو اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور کسی کام کا نہیں ہے ہمارے، تم اس کو خرید لو. تو انہوں نے پھر آخر 20 درہم میں یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں کو فروخت کر دیا. وہ لوگ 20 درہم بھی وہ 10 بھائی میں بٹے تو 2-2 درہم ملے. صرف یہ قیمت لگائی یوسف علیہ السلام کی. تو بلکہ کہا کہ یہ لڑکا تو ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا تھا، تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا. یعنی ایک دم سے 10 بھائی مل کر یوں ڈانٹنے لگے ان کو. اب وہ قافلے والے باہر کے تھے، ڈر گئے. جس نے ڈول سے نکالا تھا ان کا نام تھا مالک بن دوبا، اس کے ساتھ ہی وہ ڈر گئے کہ ہمیں سمجھیں گے یہ لوگ چور ہیں اور ہم نے غلام کو اٹھا لیا. تو غلام کو کسی کو اٹھا لینا بہت بڑی چوری سمجھی جاتی تھی. اس لیے انہوں نے بھائیوں سے پھر یوسف علیہ السلام کی خریداری کی بات کی اور 20 درہم میں طے پا گیا اور وہ بیچ کے چلے آئے. اب مال تجارت بھی ان کا تھا قافلے والوں کا، اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام بھی تھے. وہ بھی اس کو یوسف علیہ السلام کو ایک درجے میں مال تجارت ہی سمجھتے تھے کہ مصر جا کر ان کو بیچ دیں تو پیسے مل جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قسمت پر شاکر شکر کر رہے تھے، اور مصائب جو تھے ان پر ظاہر غلام کو تو کچھ ملتا ملاتا نہیں، سختی ہوتی اس پہ، تو صبر کرتے تھے اور اللہ کے فیصلے پر راضی تھے. یعنی یہ رضا کا درجہ تو ظاہر پیغمبر تھے یا ہونے والے تھے. برادران یوسف نے جب دیکھا کہ یہ قافلہ چل پڑا تو 10 بھائی جو تھے وہ اس کو پہلے دیکھتے رہے اور کچھ دور تک گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں سے بھاگ جائے اور بھاگ کے اپنے باپ کے پاس آ جائے. اور بلکہ قافلے والوں کو انہوں نے کہا بھی کہ دیکھو یہ غلام ہے، اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، اس کو کھلا نہ چھوڑنا. یعنی وہ ہوشیار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو موقع مل جائے اور وہ بھاگ جائے. اس کو اس وقت تک کھلا نہ چھوڑنا جب تک مصر نہ پہنچ جائے. جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ قافلہ مصر کے راستے پر چل پڑا تو بس پھر اپنے گھر واپس آ گئے وہ لوگ. اور آپ کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام تو غمزدہ تھے لیکن اللہ کو سپورٹ کر دیا تھا, کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب بہت طویل مدت تک یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات نہیں ہوگی. مصر پہنچ کر قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس یہ غلام ہے, ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. اب لوگوں نے جو ان کو دیکھا تو قیمتیں لگانا شروع کی, غلام بکتے تھے اسی طریقے سے, کنیزیں بھی بکتی تھیں, قیمتیں لگانا شروع کی, یہاں تک کہ اتنی قیمت لگ گئی کہ یوسف علیہ السلام کے برابر سونا دینے کو تیار, اور یوسف علیہ السلام کے برابر مشک دینے کو تیار, اور یوسف علیہ السلام کے برابر ریشمی کپڑے دینے کو تیار. مشک بہت قیمتی چیز ہے کیونکہ ہرن میں ہوتا ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے. تو مصری فوج کا ایک افسر تھا اور شاہی خاندان کا تھا, اور وہ ایک رئیس تھا, وزیر کی حیثیت تھی, وزیر خزانہ وغیرہ کی حیثیت تھی, ظاہر ہے وہ بہت دولت مند بھی تھا. تو وہ مصر کے اسی بازار سے گزرا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا ہے, اور جو نظر پڑی تو ان کی صورت و شکل سے متاثر ہو گیا اور منہ بولی قیمت, جو مانگو میں دینے کو تیار ہوں یہ کہا, اور یہ کیا کر ان کو خرید کر اپنے گھر کیا تھا, محل تھا, بہت بڑا محل تھا, شاہی محل تھا, وہاں لے آیا. اور آ کر اس کی بیوی تھی, اس کا نام زلیخا تھا, بیوی زلیخا سے کہا کہ دیکھو اس کو غلام کی طرح سے نہیں رکھنا, عزت سے رکھنا, کیا پتا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, یہ کوئی فائدہ ہمیں اس سے پہنچے. یعنی ان کو رکھا تو انہوں نے لیکن غلام کی طرح سے خرید کے لائے, لیکن دل میں ایسی کشش ہو گئی کہ اس کو اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہو گیا. عزیز مصر, اس کا نام عزیز مصر کی حیثیت سے قرآن میں آیا ہے, عزیز مصر. اس وقت تک یہ رئیس جو تھا یہ اس کی اولاد نہیں تھی, قرآن میں اس کا تذکرہ عزیز مصر کی حیثیت سے. اس زمانے میں بادشاہ جو مصر کا تھا وہ قوم عمالقہ کا ایک سستہ ریان, بعد میں قصہ طویل ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس کا انتقال یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہوا تھا. بہرحال عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا, تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا, ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرنا. اس طرح یوسف علیہ السلام شاہی خاندان میں اولاد کی طرح سے رہنے لگے اور انتہائی ناز و نعمت میں پلنے لگے, حتیٰ کہ سن میں شعور کو پہنچے, اس عمر کو پہنچے جس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے, یعنی 14-15 سال بلوغ کی عمر بالغ ہو گئے. اب جب یہ بالغ ہو گئے اور مسلسل زلیخا کے ساتھ رہتے تھے, گھر کے تھے, تو زلیخا کو ان میں دلچسپی شروع ہو گئی. یعنی ایک تو تعلق تھا جیسے بیٹا ہو, لیکن اس بیٹے کے تعلق بجائے ان کو تعلق دوسرا شروع ہو گیا. دیکھیے اسلام میں پردہ ہے, یہ اسلام میں بھی پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا, اس سے پہلے پردہ نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے اور تمام امتوں میں اور تمام تہذیب میں یہ بات ہمیشہ سمجھی گئی ہے کہ ایک شخص کی بیوی ہوتی ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تو رہتی ہے, سوتی ہے, ایک ہی بستر پر بھی سوتی ہے, لیکن بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے کسی تعلق کو رکھنا اس طرح کا, اس کو ہر تہذیب نے اور ہر مذہب نے اس کو حرام اور بہت بڑا گناہ اور عیب کی بات کرا دی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے, کیونکہ بچے بھی سنتے ہیں, یہ اصل میں تو یہ عربی میں قرآن میں پورا قصہ ہے, اور عرب کے بچے بھی 15 سال کے 16 سال کے 10 سال کے 12 سال کے یہ سب پڑھتے ہیں, ان کو سب صاف سمجھ میں آتا ہے. اور یہ جو ہم لوگ ہیں, ہمارے بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا, ان کہانیوں کے سنانے سے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کو مخالف صنف میں, یعنی لڑکے کو لڑکیوں میں اور لڑکیوں کو لڑکوں میں دلچسپی شروع ہوتی ہے. یہ اللہ میں نے ایسا رکھا ہے, بلوغ کے ساتھ اور بلوغ کے قریب ہی یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پردہ ہے, پہلے پردہ تو نہیں تھا لیکن یہ سب تھا کہ ایک شخص کی بیوی دوسرے مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تنہائی میں نہیں جا سکتی، یہ سب چیزیں معلوم تھیں. تو جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور خوبصورتی ان کی بے انتہا، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ان کی طرف رغبت ایسی بڑھی جیسے بیوی کی رغبت شوہر کی طرف ہو جائے، اور انہوں نے کوشش شروع کی. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ بلوغ کے بعد لڑکوں کو لڑکیوں میں، لڑکیوں کو لڑکوں میں، اس طرح سے جیسے کوئی بہترین دوست ہو کسی پر لڑکے کا، تو وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خلوت رہنا چاہتا ہے، ایک طرح کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بلوغ کے بعد لڑکوں کو لڑکیوں سے، لڑکیوں کو لڑکوں سے ہو جاتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بہت دور رکھا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ گناہ ہے. اس لیے اسلام میں نامحرم محرم کی بہت تمیز کی گئی اور پردے کا بہت سخت انتظام کیا گیا کہ 14-15 سال کے ہی لڑکے کو پردہ پورا کرایا جاتا ہے، لڑکیوں کو جس وقت بلوغ کے قریب. لیکن اس زمانے میں وہاں پردہ تو تھا نہیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی چونکہ بہت متاثر ہو گئی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے لیٹے یہ سب جانے لگے. اس کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام سے ایسی بات شروع کی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام جب ایک جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ زلیخا بھی تھی، تو زلیخا نے سارے کمرے اور ان کے دروازے بند کر دیے باہر نکلنے، اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، لیٹو، اٹھو. یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام دیکھا کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ تو میرا آقا جو ہے اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ میں ایسا تعلق نہیں رکھ سکتا، اور خود بھی منصب نبوت میں حضور یوسف علیہ السلام فائز ہو چکے تھے. اور اس وقت ایک تفسیر میں ہے کہ اس وقت عمر 40 سال تھی، تو بھلا ان سے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس ناپاکی اور فاحش بات میں مبتلا ہو جائے. لیکن جب زلیخا نے بے قابو ہو کر کمرے کا دروازے بند کر دیے اور اصرار کرنے لگی، تو یہ وقت سخت آزمائش کا تھا، کیونکہ شاہی خاندان کی عورت تھی اور وہ خود بہت حسین تھی. جب یوسف علیہ السلام نے بالکل اپنے کو گھرا ہوا پایا کہ کمرے کے دروازے بند ہیں، باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اللہ مجھے اس گناہ سے بچائیے، اور زلیخا کو نصیحت شروع کی کہ دیکھو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم میرا آقا ہے، تم اس کی بیوی ہو، تم کو سوائے اس کے کسی اور کے ساتھ لیٹنے بیٹھنے کی اجازت نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عجیب سی دکھائی جس کو برہان کہا گیا ہے، کہ اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی ہمت ہو گئی اور وہ وہاں سے، حالانکہ دروازے بند تھے، وہ بھاگ کھڑے ہو، اور بھاگے تو جس دروازے کے پاس پہنچتے وہ دروازہ کھل جاتا، اور وہ نکلتے چلے گئے، اور پیچھے زلیخا ان کے پیچھے بھاگی ان کو پکڑنے کے لیے، آخر ان کا کرتا اس نے پکڑا، لیکن وہ پھر بھاگے تو کرتا پھٹ گیا، اور جب باہر کے دروازے سے وہ نکلے تو عین اسی وقت عزیز مصر وہاں پہ پہنچ گیا، اور اس نے دونوں کو دیکھ لیا، زلیخا بھی باہر آ گئی، اور اس نے جو شوہر کو دیکھا دروازے پہ کھڑا ہے، تو اب تو سمجھی کہ میں نے بہت غلط کام کر رہی تھی، تو اب بالکل معصوم بن گئی، اب بالکل معصوم بن گئی، اور بات نبھانے کے لیے سہم گئی، اور بات نبھانے کے لیے یوں الزام تراشا کہ اے میرے سرتاج، سرتاج کہتے ہیں شوہر کو، شوہر کے لیے سر کا تاج، یعنی شوہر کو سر کا تاج سمجھا جاتا ہے، اس نے اس وقت یہی کیا کہ وہ نرم پڑ جائے، اے میرے سرتاج، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، یعنی جیل پہنچا دیا جائے، یا کوئی اور سخت سزا دی جائے. اب یوسف علیہ السلام تو کبھی بھی کسی کا راز فاش نہیں کرتے، لیکن جب ان پہ ہی الزام لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، یہ غلط ہے. اب عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بہت دشوار تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پکڑ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے پیچھے تھا. اب عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ ان میں سچا کون ہے، کسی قسم کی شہادت ثبوت کا موقع نہیں تھا، محل کے اندر تھے. مگر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عجیب قدرت ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ایسی تہمت لگائی جاتی ہے تو ان کی برات ظاہر ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو کلام پاک میں آیت ان کی برات کی نازل ہوئی. اسی طرح سے اور بھی بزرگوں کے واقعات گزرے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ایک شیرخوار بچہ تھا وہیں پہ اسی وقت، یہ چھوٹا بچہ اسی گھر کے ایک گہوارے میں پڑا تھا جھولنے کے لیے، وہ بچہ گہوارے میں سے زلیخا کی حرکات کو دیکھ رہا تھا، تو اچانک وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ بولا کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تب تو زلیخا کا کہنا سچا ہے، سامنے سے اگر کرتا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچ ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. بات بہت عقل کے مطابق تھی، اور بتلائی علامت کے مطابق کرتے کو دیکھا گیا تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی اور عزیز مصر سمجھ گیا، اور عزیز مصر نے موقع کی نزاکت لیکن دیکھی کہ یہ تو میری عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو پھیل جائے گا ساری دنیا میں کہ وہ تو بادشاہوں کے خاندان کا آدمی ہے، اور اس کی بیوی ایسا کر رہی تھی، تو اس نے یہ کہا اپنی عزت و ناموس کی خاطر کہ یوسف تم ہی سچے ہو، مگر تم اس عورت کے معاملے کو درگزر کر دو جانے سے، اور اس قصے کو یہی ختم کر، اور پھر اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ یہ سب تیرا مکرو فریب ہے، اور تم عورتوں کا مکرو فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اور اے زلیخا تو اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ. اب یہ قصہ جب ہو گیا تو ساری عورتوں میں لیکن بات پھیل گئی، بات پوشیدہ نہیں رہ سکی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے شاہی خاندان کی دوسری عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے غلام کے ساتھ ایسی درخواست کر رہی تھی، اتنے بڑے خاندان کی عورت اور ایک غلام کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرنا چاہتی تھی. جب یہ تان و تشنیع بہت ہو گئی اور ہر ایک سنانے لگ گیا تو زلیخا نے دیکھا کہ ہر عورت اس طرح کی بات کہہ رہی ہے اور اس پہ تان کرتی ہے، تو اس کو بہت برا لگا، تو اس نے چاہا کہ اس بدنامی کو دور کرنا چاہیے، اور اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں سے انتقام لینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس بدنامی میں شریک ہو جائے. یہ سوچ کر اس نے ایک دن شاہی خاندان کی تمام عورتوں کو ایک پرتکلف دعوت میں بلایا، اور جب سب عورتیں دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور اس میں پھل تھے تو سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی کہ اپنے اپنے پھل جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، پھلوں کو کاٹ کے کھائیے، اور عین اس موقع پر جب وہ چاقو سے پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اب وہ اس زمانے میں یہی کھاتے تھے کہ پھل مثلا سیب ہے تو ایک کاش چاقو سے کاٹی اور کھایا، پھر مزید چاقو سے کاٹا اور کھایا، یہ رواج تھا. اسی وقت عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آ جائیں دسترخوان پر. یوسف علیہ السلام نے اپنی مالکہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ جہاں تھے وہاں سے نکل کے اس کمرے میں آئے جس میں عورتیں کھانا کھا رہی تھیں. تو عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کبھی دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے، جب دیکھا تو اس قدر حسین تھے کہ دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئیں، حیرت زدہ رہ گئیں اور بالکل بے خبر ہو گئیں، اور بجائے پھلوں کو کاٹنے کی انہیں چاقوؤں سے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ایسی مبہوت ہو، ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور بے ساختہ انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، خدا کی قسم یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. یہ منظر دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نہایت خوش ہو گئی اور کامیابی اور تان کرنے والوں کو کہنے لگی کہ تم مجھ پہ تان کرتی تھی، یہ ہے وہ غلام جس کی وجہ سے تم نے مجھے بدنام کر رکھا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، اب اگر تم سب سے کہتی ہوں اگر اس نے ابھی بھی میرا کہنا نہ مانا، وہ میری بات نہیں مانی، تو یہ تو قید خانے میں جائے گا یا ذلیل اور رسوا ہوگا. تو جب عزیز مصر کو پھر پتہ لگا کہ یہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا تو یوسف علیہ السلام کو بھی اندازہ ہوا کہ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان عورتوں کے سب مکر و فریب دور کر دیجیے. حکمت الہی میں یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلے جائیں، کیونکہ وہاں رہ کر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی سے بچنا مشکل لگ رہا تھا، اور انہوں نے بھی دیکھا تو یہی فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے، عزیز مصر نے بھی یہی سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے. اس طرح ایک بے خطا کو جس میں کوئی خطا نہیں تھی معصوم کو مجرم بنایا گیا تاکہ عزیز مصر کی بیوی ذلت و رسوائی سے محفوظ ہو جائے، تو ان کو جیل بھیج دیا گیا. اب وہ جیل میں قید ہو گئے، اور اب اس کے بعد بھی بہت عجیب دلچسپ قصے ہیں انشاءاللہ آئندہ اب رمضان کے بعد انشاءاللہ اس قصے کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے سبق لیں. سبق یہ ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو انہوں نے کیسی اپنی عصمت کی، اپنی پاکیزگی کی، کتنی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.